इल्म-ए-दीन सीखना है हम हद से लहद तक, देखो गफलत से बचना जिंदगी की सरहद तक।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله پیارے آقا دو عالم کے داتا، شب اسرا کے دھولا، طیبہ کے شمس الدحا، حبیب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے حصول کے لیے ہمیں چاہیے کہ کثرت سے درود پاک کو اپنایا کریں۔ ہم مدنی چینل کا سلسلہ دیکھ رہے ہیں فیضان شریعت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 8 ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر۔ ترجمہ کنز العرفان، اے آدم کی اولاد، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس وہ اتارا جو تمہاری شرم کی چیزیں چھپاتا ہے، اور ایک لباس وہ جو زیب و زینت ہے، اور پرہیزگاری کا لباس سب سے بہتر ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں لباسا سے علم اور ریشا سے یقین اور لباس التقوی سے حیا مراد ہے۔ سیدنا وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت ہے، ایمان بے لباس ہے، اس کا لباس پرہیزگاری ہے، جبکہ اس کی زینت حیا اور اس کا پھل علم ہے۔ تو علم جو ہے الحمدللہ، اس کے سیکھنے کے تعلق سے ہمارا یہ بڑا پیارا سلسلہ ہوتا ہے فیضان شریعت۔ اس میں الحمدللہ عاشقان رسول سوالات کرتے ہیں، اور الحمدللہ مفتی صاحب اس کے جوابات ارشاد فرماتے ہیں۔ آج بھی ہمارے سلسلے کے اندر عاشقان رسول بھی یہاں پر موجود ہیں، اور سوالات کرنے کے لیے اور جوابات کے لیے الحمدللہ استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سجاد عطاری مدنی بھی ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ اسلامی بھائی سوالات کریں گے، مفتی صاحب انشاءاللہ جوابات دیں گے۔ یہ مفتی صاحب ویلکم کرتے ہیں آپ کو،
جزاک اللہ خیر۔
ہمارے اسلامی بھائی یہاں سے سوال کریں۔
میرا آپ سے سوال ہے، جہیز کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ جہیز دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟
شرعی اعتبار سے جہیز دینا جائز ہے، جہیز دینا ناجائز یا گناہ نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک جملہ عام طور پر مشہور ہے کہ جہیز لعنت ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ اگر جہیز دینا گناہ یا ناجائز ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہزادی کونین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نہ دیتے۔ جہیز سے مراد یہ ہے کہ جو ضرورت کی چیزیں ہیں، جیسے گھر میں استعمال کے برتن ہیں، پہننے کے کپڑے ہیں، تو والدین ظاہر ہے کہ اپنی بیٹی کو یہ جو ضروری سامان ہوتا ہے یہ دیں گے، اور دیا بھی جاتا ہے۔ البتہ جہیز اس صورت میں منع ہوتا ہے کہ جب سامنے والوں کی طرف سے، یعنی لڑکے والوں کی طرف سے مطالبہ ہو کہ ہمیں کار چاہیے، ہمیں بائک چاہیے، ہمیں فلانی چیز چاہیے، کیونکہ لڑکی والے اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں، اپنی خوشی سے وہ اس کو جو بھی چاہیں دے دیں۔ ہاں اگر کوئی سامنے سے مطالبہ کرے کہ یہ دے دیں، تو یہ سوال کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ یوں ہی بعض لوگ نمود و نمائش کے لیے اگر اپنی بیٹی کو دینا ہے تو دینے کی کوئی ممانعت نہیں، لیکن اس طرح کی نمود و نمائش نہ کریں کہ وہ معاشرے میں مشہور ہو جائے، اور پھر ہر بچی کی یہ خواہش ہو کہ جیسا اس کو ملا ہے ویسا مجھے بھی ملے، اور پھر والدین اس کی خواہش نہ پوری کر سکیں تو اس کا دل ٹوٹ جائے۔ تو اس چیز کا مسلمانوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے جو جائز امور ہیں جیسے شادی بیاہ وغیرہ، تو اس میں جائز طریقے سے خرچ کرنے کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن جائز خرچ میں بھی وہ والا کام نہ کریں کہ جس سے دوسرے مسلمانوں میں دوڑ لگ جائے اور پھر جو ہے وہ اس وجہ سے لڑکیوں کے رشتے اور نکاح جو ہے وہ رکے رہیں کہ جب اتنا جہیز اکٹھا ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد شادی ہوگی۔ تو ہمارے معاشرے میں جو برائیاں پھیل رہی ہیں تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں شادیوں کے اوپر اتنا جہیز رائج کر دیا گیا کہ والدین ساری زندگی اس کو جوڑتے رہتے ہیں اور پھر آدھی زندگی جہیز بنانے میں، آدھی اس کے قرضے ادا کرنے میں۔ تو اس کو جو ہے وہ شرع ناپسند قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ والی صورت کہ سامنے سے مطالبہ ہو کہ یوں ہونا چاہیے، اتنا ہونا چاہیے، یہ ناپسندیدہ ہے۔ بلکہ بلا وجہ سوال کرنا تو ناجائز اور گناہ ہی ہے۔ سوال تو مسکین کے لیے کرنا جائز ہے، شریف فقیر کے لیے بھی کرنا جائز نہیں ہے۔ تو ہم عام طور پر معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات خواتین کو طلاق ہو جاتی ہے اس وجہ سے کہ یہ جہیز میں فلاں چیز نہیں لے کر آئی ہے۔ تو یہ والی جو چیز ہے یہ بری چیز ہے، اس کی ممانعت ہے، ورنہ استعمال کی ضروری چیزیں والدین اپنی خوشی سے چاہے سونے کا پہاڑ بھی دے دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔
مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ مسافر پر قصر نماز پڑھنا ضروری ہے، اگر پوری پڑھ لے تو اس کا کیا حکم ہے؟ جزاک اللہ خیر۔
مسافر پر جو قصر ہے یہ واجب ہے، جس طرح نماز پڑھنے کا حکم اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے، اسی طرح مسافر پر قصر کرنے کا حکم بھی اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف سے مسافر کو گویا کہ یہ رخصت دی گئی، آسانی دی گئی کہ وہ حالت سفر میں جو چار رکعت والے فرض ہیں ان میں قصر کرے، یعنی ان کو دو کر کے ادا کرے۔ مسافر سے مراد یہاں شرعی مسافر ہے۔ ہمارے ہاں تو عام طور پر شہر سے تھوڑا باہر جانا ہو تو بھی اس کو سفر کہتے ہیں، ایسا سفر نہیں، یعنی جس نے 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر کرنا ہے تو وہ شرعی مسافر ہوتا ہے کہ جب وہ شہر اور اس کے فنا سے باہر نکلے گا اور اس نے 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر کرنا ہے تو یہ شخص مسافر ہے، اب اس پر قصر واجب ہے۔ اب اگر مسافر سفر میں پوری نماز پڑھے گا تو یہ گناہ ہے۔ ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے کہ اگر وہ مقیم امام کی اقتداء کرتا ہے، یعنی جہاں یہ سفر کر کے گیا ہے وہاں مسجد میں نماز پڑھنے گیا، وہاں کا مقیم امام نماز پڑھا رہا ہے اور یہ اس کی اقتداء کر رہا ہے، تو اب مسافر بھی امام کی اقتداء میں چار رکعتیں ہی پڑھے گا، کیونکہ امام مقیم ہے وہ تو مکمل چار پڑھے گا۔ جب مسافر نے مقیم امام کی اقتداء کی ہے تو اب اس پر بھی چار لازم ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ یہ آخری دو میں شامل ہوا اور امام سلام پھیرے تو یہ بھی پھیر دے، بولے میں نے دو تو پڑھ لی ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر مقیم امام کی اقتداء کرنے کی وجہ سے چار رکعتیں ہی لازم ہو چکی ہیں۔ اگر یہ اپنی الگ نماز پڑھتا ہے تو اس صورت میں چار رکعت والے فرضوں میں یہ قصر کرے گا۔ اگر مسافر جان بوجھ کر پوری پڑھ لے تو یہ ناجائز اور گناہ ہے، ناجائز اور گناہ ہے۔ ہاں اگر دو رکعت کے اوپر اس نے قاعدہ کر لیا تھا اور پھر کھڑا ہو گیا، جیسے چار رکعت ہم پڑھتے ہیں تو دو رکعت پڑھنے کے بعد قاعدہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد دو رکعتیں ادا کرتے ہیں، تو اس سے اگرچہ اس کا واجب ادا ہو جائے گا لیکن تب بھی اس کے اوپر یہ نماز واجب الادا ہے، یعنی اس کا ادا کرے گا، دوبارہ اس کو پڑھے گا۔ تو اگر یہ جان بوجھ کر چار پڑھتا ہے تو گناہ ہے۔ کیوں گناہ ہے؟ اس لیے کہ اس نے اللہ پاک کے حکم کی حکم عدولی کی ہے، نافرمانی کی ہے۔ یہ قصر بھی اللہ پاک ہی کی طرف سے حکم تھا، تو اس نے اس کی نافرمانی کی ہے. مسافر یہ نہیں سوچے گا یا سمجھے گا کہ میں تو آرام سے ہوں, تکلیف ہے نہیں, اس لیے میں دو کی جگہ چار ہی پڑھ لوں. نہیں, اگر وہ دو کی جگہ چار پڑھے گا جبکہ اپنی پڑھ رہا ہے تو گناہگار ہوگا. تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ جب مسافر ہے تو جب تک سفر کر رہا ہے اور جس شہر میں پہنچا ہے وہاں 15 دن سے کم رہنا ہے, اور پھر واپسی جب تک اپنے شہر کی حدود میں داخل نہیں ہو جاتا تو اس وقت تک یہ نماز میں قصر ہی کرتا رہے گا.
اچھا مفتی صاحب, تھوڑا سا اگر شرعی مسافر کے حوالے سے بتا دیں, عام روٹین میں جب بھی سمجھے روڈ کا سفر ہوتا ہے, بس پہ سفر کیا یا گاڑی میں سفر کیا, تو انسان کہتا ہے سفر ہی ہے. جیسے کراچی شہر ہے, اتنا بڑا شہر ہے, تو قصر جو ہے وہ کب کریں گی, اس کو شرعی مسافر کسے کہا جائے گا؟
میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ ہمارے ہاں عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سفر کر رہے ہیں, یعنی کہ اگر ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں بھی جاتا ہے تو کہتے ہیں میں سفر کر رہا. اب کراچی اتنا بڑا شہر ہے, ہو سکتا ہے کہ 92 کلومیٹر سے زیادہ گھوم لے, تو شہر کے اندر اندر اگر یہ 300 کلومیٹر بھی گھوم لے تو یہ شہر کے اندر موجود ہے, یہ مسافر نہیں. مسافر وہ ہے کہ جس نے اپنے شہر سے باہر 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر کرنا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی کراچی سے حیدرآباد جا رہا ہے تو یہ 92 کلومیٹر سے زائد کا سفر ہے. تو اب جب یہ شہر کی حدود سے, کراچی کی حدود سے باہر نکلے گا, آبادی سے باہر نکلے گا اور شہر کے فنا سے باہر نکلے گا, تو اب یہ راستے میں قصر کرے گا. اور جس جگہ پر پہنچا ہے وہ اگر اس کا اپنا شہر نہیں ہے اور وہاں اس نے 15 دن سے کم رہنا ہے تو وہاں پر بھی یہ قصر کرے گا. واپسی جب اپنے شہر میں آ رہا ہے تو بھی قصر کرے گا. تو شرعی مسافر وہ ہوتا ہے کہ جس نے 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر کرنا ہو, اور یہ سفر شہر میں کرنا مراد نہیں ہے بلکہ شہر سے باہر.
ماشاءاللہ, شرعی سفر اور شرعی مسافت کیا ہے, نماز قصر کے حوالے سے الحمدللہ مفتی صاحب نے ہمیں ارشاد فرمایا. اس کے اوپر امیری علیہ السلام مولانا الیاس قادری صاحب دارالعلوم دامت مالیہ کی بڑی پیاری کتاب ہے, اس کا نام ہے نماز کے احکام, کتاب کا مطالعہ کر لیں, انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو موقع ملے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سفر میں بھی احکامات شریعت کو سیکھ کر اس کے مطابق اللہ نماز کی ادائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جی عاشقان رسول میں سے جو سوال کرنا چاہے تو اپنا سوال کریں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
یہ سوال ہے, عورتیں اگر حسوس ایام میں ہوں تو ان کے لیے شرعی کیا حکم ہے؟
جب خواتین مخصوص ایام میں ہوں تو ان سے متعلق کئی شرعی احکام ہیں. ایک تو شرعی حکم یہ ہے کہ ان کے لیے نماز پڑھنا اس حالت میں جائز نہیں ہے, اسی طرح روزہ رکھنا ان کے لیے اس حالت میں جائز نہیں ہے. البتہ نماز اور روزے میں فرق یہ ہے کہ نماز تو معاف ہے لیکن روزے کی قضا ان کو بہر صورت پاکی کے ایام میں کرنی ہوگی. اسی طرح اس حالت میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا جائز نہیں ہے, نہ قرآن پاک کو چھونا جائز ہے, یعنی قرآن پاک دیکھ کر بھی نہیں کر سکتی, اور زبانی بھی قرآن پاک کا پڑھنا جائز نہیں ہے, اور قرآن پاک کا چھونا بھی جائز نہیں ہے. اور اسی طرح مسجد میں داخلہ, جیسے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے عمرہ یا حج کرنے جائیں اور اس طرح کی صورتحال درپیش ہو گئی تو مسجد میں داخلہ جائز نہیں ہوگا, کہ اس حالت میں مسجد میں جانا بھی جائز نہیں ہے. یہ وہ احکام ہیں جو معروف احکام ہیں کہ یہ ان حالتوں میں یہ چیزیں جو میں نے عرض کی ہیں یہ خواتین کے لیے جائز نہیں ہے.
ماشاءاللہ سے مفتی صاحب نے عورتوں کے مخصوص ایام کے حوالے سے احکامات بیان فرمائے ہیں. تو دیکھیں, چاہے اسلامی بھائی ہو چاہے اسلامی بہن ہو, دین متین نے سب کے لیے احکامات بیان کیے ہیں. تو اسلامی بہنوں سے بھی التماس ہے کہ شرعی معاملات کے حوالے سے ہمیں سیکھنا چاہیے اور سیکھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کا سلسلہ بنائیں گی تو انشاءاللہ دارین کی برکتیں رفعتیں سعادتیں ان کا مقدر بنے گی. آئیے ہمارے بزرگ اسلامی بھائی انشاءاللہ سوال کریں گے.
میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر میں جو بچے چھوٹے بچے بڑے بچے جو بھی ہیں ہمیں ان کے ساتھ اپنا رویہ کیسے رکھنا چاہیے اور بچوں کو کس طریقے سے تربیت دینی چاہیے کہ باہر جو ہے بہروں کے ساتھ میں اچھا سلوک کریں یا اچھے سے پیش آئیں, تو ہمیں اپنے بچوں پہ کس طرح توجہ دینی چاہیے اس کے بارے میں میں پوچھنا چاہتا ہوں.
ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال ہے کہ والدین کو اپنے بچے چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں تو دوسروں کے ساتھ میل جول اور رویے کے اعتبار سے کس طرح ان کی تربیت کرنی چاہیے. دیکھیے کہ بچوں کے والدین پر حقوق ہیں, بچوں کے والدین پر حقوق ہیں, اور بچوں کا ایک حق یہ بھی ہے والدین پر کہ والدین ان کی اچھی تربیت اور اچھی پرورش کریں, اور اچھی تربیت میں یہی ہے کہ ان کو اچھے آداب سکھائیں, اسلامی احکامات بتائیں, بڑوں کا ادب, چھوٹوں سے میل جول, اور مسلمانوں کے ساتھ جب ملنا ہے تو کس طرح ملنا ہے, سلام, دعا, کلام, بڑوں کے ساتھ بات کرنی ہے تو کس طرح کرنی ہے, اچھی باتوں کا حکم کرنا ہے, بری باتوں سے منع کرنا ہے. اگر بچوں کو بچپن سے ہی والدین توجہ دیں گے کہ ان کو ہم نے اچھے اخلاق اور اچھے آداب سکھانے, اچھی تعلیم اور تربیت دینی ہے, تو بچے جب شروع سے والدین کا فوکس رہے گا تو انشاءاللہ جو شروع والی تربیت ہوتی ہے والدین کی وہ بچوں پر نقش ہو جاتی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کو بچپن سے ہی تربیت کرنی چاہیے, لیکن صرف بچپن میں ہی والدین پر ضروری نہیں ہے, بلکہ والد ہونے کے ناطے بچہ بڑا بھی ہو جائے تو اس کو نیکی کا حکم دینا ہے, اس کو برائی سے منع کرنا ہے, اور جب بھی اس کے اندر کوئی بری بات دیکھے تو اس کو پیار بھرے انداز میں, حکمت والے انداز میں اس کو سمجھائے. اب یہ والدین کی اوپر موقوف ہے کہ وہ بچے کی عمر اور بچے کی عقل اور سمجھ کے مطابق بچے کو سمجھائے. اگر وہ بڑے کو بچوں کی طرح سمجھائیں گے, یعنی بڑے بچے کو بچوں کی طرح ڈیل کریں گے, ٹھیک ہے والد کے لیے بچہ ہے, لیکن اب اگر والد اس بڑے بچے کو جو مثال کے طور پر 20-25 سال کا ہو گیا, اب اگر والد اس کو اسی طرح 8-10 سال کا بے وقوف بچہ ہی سمجھے اور اسی طرح سمجھائے, تو یقینی بات ہے کہ یہ اس کے معیار کے مطابق سمجھانا نہیں. تو اگر وہ اس کو یہی کہتا رہے تو بے وقوف ہے, گدا ہے, نالائق ہے, تو وہ نہیں سمجھے گا. تو ہر سمجھانے کے اعتبار سے بھی اس کے مرتبے کا, اس کی ایج کا, اس کی عقل اور شعور کا والدین کو لحاظ رکھنا چاہیے, اور اس کے عقل اور شعور کے مطابق جو اچھی اور بہترین بات ہو, دین اور اسلام اور شریعت کے مطابق ہو, اس کا بچوں کو حکم کرے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اپنے رب کی طرف اچھی نصیحت کے ساتھ اور پکی تدبیر کے ساتھ بلانا چاہیے. تو اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ جب کسی کو ہم نے سمجھانا ہے تو سمجھاتے ہوئے اچھی بات سے آغاز کرنا ہے. اگر سمجھاتے ہوئے اس کو یہ کہا بے وقوف, گدھے, فلانے, تو گویا کہ ہم نے موعظہ حسنہ جو ہے, یعنی اچھی بات سے جو سمجھانا, تو ہم نے نہیں سمجھایا اور ابتدائی ایسی بات سے کر دی کہ جس سے اور چڑھ چڑھے گی. تو والدین کو دینی دنیاوی تمام امور سے متعلق اپنی اولاد کو سمجھانا چاہیے اور اپنی اولاد کو اچھی باتوں کا حکم دینا چاہیے, لیکن ان کی عمر, ان کے عقل اور شعور کے مطابق نیکی کے فوائد بتائیں, برائیوں کے نقصانات بتائیں, اپنے تجربات بتائیں کہ نیکیوں سے کیا فائدے ہوتے ہیں اور برائیوں کے کیا نقصان اللہ پاک نے قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث پاک میں بیان کیے. آپ دیکھیں کہ بچہ تربیت پاتا ہے بڑوں سے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میں 10 سال گزارے, کتنے 10 سال گزارے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی اپنے ان 10 سال کو یاد کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ میں نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ 10 سال گزارے، 10 سال میں کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کرنا تھا تو ایسا کیوں نہیں کیا۔ یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے یہ تک نہیں فرمایا کہ بھئی ایسا کیوں کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا یا ایسا کرنا چاہیے تھا۔ تو یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنے شفیق تھے، کتنے مشفق تھے اور کتنی رحم دلی کے ساتھ۔ ایک بچہ 10 سال کا بچہ، اور جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا تو 20 سال عمر تھی، لیکن وہ اپنی زندگی کے ان 10 سالوں کو جو سرکار کے ساتھ گزارے تھے تو وہ یاد تھے ان کو کہ سرکار نے کس پیار سے، محبت سے، شفقت کے ساتھ مجھے رکھا۔ سرکار کے خادم تھے۔ آج ہم دیکھیں خادم تو خادم، ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں؟ ہمارے بچے ساری زندگی ہمارے ساتھ رہتے ہیں لیکن والد بچوں سے ناراض ہوتا ہے اور بچے والدین سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دینی اسلامی احکامات ہیں سمجھنے اور سمجھانے کے، ہم اس کے مطابق عمل نہیں کرتے ہیں۔ تو بچوں کی شروع سے تربیت کریں، ان کو دنیاوی تعلیم دیں لیکن دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم دیں۔ یہ دینی تعلیم وہ تعلیم ہے کہ بچہ بڑا بھی ہوگا تو والد کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوگا۔ تو یہ دینی تعلیم کی برکت ہے کہ دین ہی سکھاتا ہے کہ والدین کی اطاعت کیا ہے، کیونکہ اگر وہ دین سیکھے گا تو قرآن میں یہ پڑھے گا کہ اپنے والد کے سامنے عاجزی کے بازو بچھا دو۔ قرآن فرماتا ہے کہ اپنے والدین کے سامنے عاجزی کے بازو بچھا دو، ان کو اف تک نہ کہو۔ تو جب ہم اس کو دینی احکام سکھائیں گے ہی نہیں تو پھر وہ کہاں سے ایسی باتیں سیکھے گا، پھر کہاں سے ادب کرے گا۔ تو اس لیے والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اسلامی احکام ضرور سکھائیں تاکہ وہ آپ کے مطیع اور فرما بردار رہیں، اور آپ کے اطاعت اور فرما برداری کر کے اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔
سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہاں پر جو والدین ہیں ان کو میں یہ مشورہ دوں گا، جیسے مفتی صاحب نے بھی ارشاد فرمایا کہ والدین اسلامی تربیت ان کی فرمائیں تو انشاءاللہ الکریم برکتیں ملیں گی۔ تو الحمدللہ ہمارے ہاں جو دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے، تعلیم و تربیت کا ایک سلسلہ ہے، ایک تربیتی دینی ماحول ہے جہاں پہ دین سیکھا جاتا ہے۔ تو والدین سے میں عرض کروں گا، بالخصوص جو والد صاحبان ہیں ان سے عرض کروں گا کہ جب آپ اجتماع میں جاتے ہیں تو اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جائیں، مدنی مذاکرہ دیکھنے سننے کا سلسلہ بناتے ہیں تو گھر کے اندر اپنے گھر والوں کو بھی ترغیب دلائیں۔ گھر کے اندر جو ہے وہ قرآن و حدیث کا درس کا سلسلہ ہو، تفسیر قرآن سیکھنے سکھانے کا سلسلہ بنا لیں تو گھر کے اندر بھی تربیت کا سلسلہ رہے گا، آپ خود بھی دینی ماحول سے وابستہ رہیں گے اور اپنے بچوں کو بھی لے کے جائیں گے، دینی ماحول میں بٹھائیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہماری آل اولاد کو، سب کو قرآن و سنت کے مطابق احکامات سیکھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ۔
علم دی سیکھنا ہے ہم حد سے لحد تک، دیکھو غفلت سے بچنا زندگی کی سرحد تک۔